الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أثري وعاجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. سورة طه کا مطالعہ کر رہے ہیں اور تفصیلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اس وقت زیر گفتگو ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے تورات کے ادا کیے جانے کے حوالے سے ملاقات کے لیے بلایا اور پیچھے قوم میں سامری جو کہ ایک جادوگر بھی تھا اس نے کچھ ایسا معاملہ اختیار کیا کہ قوم بچھڑے کی پوجا پاٹھ پر لگ گئی. اس واقعے کی طرف اب اشارہ کیا گیا ہے اس مقام پر جو ابھی آیات ہم پڑھ رہے ہیں سورہ طہٰ کی. سورہ طہٰ کی آیت نمبر 83 سے 83 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ, اے موسیٰ تمہیں کیا شے اپنی قوم کی طرف سے جلدی لے آئی, یعنی تم نے آنے میں جلدی کیوں تھی؟ ابھی پیچھے کچھ تربیت کا معاملہ بھی ہوگا اور ان کی تعلیم کا معاملہ بھی ہوگا, کچھ شوق ملاقات تھا کہ جلدی تشریف لے آئے موسیٰ علیہ السلام. اللہ نے سوال کر لیا, جواب دیا انہوں نے, قالہم اولائی علی اثری, اے اللہ وہ تو میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں اور وہ عاجل تو الیک ربی لترضی, اور میں اس لیے جلدی آ گیا کہ اللہ تو مجھ سے راضی ہو جائے. یہ پوری نیک نیتی کا معاملہ تھا کہ مالک میں نے جو تیری طرف آنے میں تیرے بلاوے پر جو جلدی کی ہے یہ فقط اس لیے کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے. یہی موسیٰ ان کا ذوق ملاقات اتنا, وہ جو ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ میں اس عصا پر ٹیک بھی لگاتا ہوں, اس سے پتے بھی جھاڑتا ہوں اپنی بکریوں کے لیے, اور اس میں میرے لیے اور بھی بہت سے کام کے کام ہیں, فوائد ہیں. تو یہ سارا ذوق ملاقات اور شوق ملاقات کا معاملہ ہے. ادھر بھی یہ کہ جلدی آ گئے. بہرحال یہیں پہ علماء نے لکھا کہ نیکی میں بھی جلد بازی پسندیدہ نہیں. ہاں کچھ چیزیں ہیں جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ مثال کے طور پر جنازہ تیار ہے تو نماز جنازہ میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے, تدفین میں بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے, مناسب رشتہ آ جائے تمہارے سامنے تو طے کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے, نماز کا وقت ہو گیا ادائیگی میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. ان سے مراد ہے وقت پر ادا کرنا, لیکن جلد بازی پسندیدہ نہیں. مثلا بعض اوقات کسی صاحب نے بڑا اچھا درس دیا کسی صاحب علم نے, عالم دین نے, اور ایک صاحب کو بات سمجھ میں آ گئی کہ ہاں نیکی کرنی چاہیے, اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا چاہیے, وہ دوڑے دوڑے گھر گئے سارا مال لے کے بانٹ دیا لوگوں میں. اگلے دن کیا ہوا, گھر میں کچھ کھانے کو ہی نہیں, اب لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ بہترین صدقہ وہ ہے کہ جس کے دینے کے بعد بندہ خود سوالی نہ بن جائے, محتاج نہ بن جائے. بہترین صدقہ وہ ہے کہ جس کے دینے کے بعد بندہ خود محتاج یا سوالی نہ بن جائے. تو نیکی ہو مگر جلد بازی کا معاملہ نہ ہو, یہ جلد بازی نیکی کے معاملات میں بھی پسندیدہ نہیں ہے. بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے تو تعذر پیش کیا, مالک میں تو تیری ملاقات کے شوق سے کہ تم اس سے راضی ہو جائے جلدی آ گیا. اللہ نے فرمایا کہ دیکھو موسیٰ, ہم نے تو آپ کی قوم کو آپ کے پیچھے آزمائش میں ڈال دیا اور انہیں سامری نے گمراہ کر ڈالا ہے. اور سامری کیا تھا, اس کو کچھ حسد بھی تھا موسیٰ علیہ السلام سے, بہرحال وہ پیغمبر تھے, قوم ان کی بات مانتی تھی, اور یہ حسد لوگوں میں آ جایا کرتا ہے کہ فلاں کے پاس یہ سیٹ کیوں ہے مجھے نہیں کیوں ملی دی, فلاں کے پاس یہ منصب کیوں ہے مجھے کیوں نہیں ملا ہوا, فلاں فلاں کے پاس یہ اختیارات ہیں میرے پاس کیوں نہیں. یہ آفس میں بھی پالیٹکس چلتی ہے, اداروں میں بھی چلتی ہے, ہر جگہ چلتی ہے. تو یہ سامری کو بھی کچھ اسی طرح کا معاملہ تھا کہ اس کو حسد تھا موسیٰ علیہ السلام سے. اور ایک حسد یہ شے ہے کہ جو انسان کو قتل و غارت غریب تک بھی لے جائے، عیبت کفر تک لے جائے، شرک تک لے جائے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پیچھے سامری نے آپ کی قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کر ڈالی. تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف آئے، غضبان آصفا، غصہ کرتے ہوئے، شدید اور افسوس کرتے ہوئے، فرمانے لگے دیکھو کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا میری جدائی کی مدت تم پر طویل گزر گئی اور میں گیا بھی تھا تمہارے بھلے کے لیے؟ کہ اللہ تعالیٰ مجھے کتاب عطا فرمائے، ہدایت عطا فرمائے، رہنمائی عطا فرمائے، وہ میں تم تک پہنچاؤں تمہاری، تاکہ تمہاری ہدایت کا، رہنمائی کا سامان بنے، اور تم نے پیچھے سے یہ باتیں کر ڈالی. کیا تم نے یہ چاہا کہ تم پر تمہارے رب کا غضب نازل ہو، پھر تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کر ڈالی؟ کیوں تم نے اس سامنے کی بات مانی؟ کیوں اس کی پوجا پاٹ کی بچھڑے کی تم نے، جس کا ذکر آگے مزید آ رہا ہے؟ بولنے لگے ہم نے اپنے اختیار سے آپ کی نافرمانی نہیں کی، آپ کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، ولکننا حملنا اوزارا من زینت القوم، بلکہ ہم پر بوجھ لادا گیا تھا فرعون کی قوم کے زیور کا. اب یہ ترجمے میں نے فرعون کا استعمال کیا ہے. ایک رائے یہ ہے کہ ان کے پاس کچھ امانتاً زیورات تھے اس قوم کے کچھ لوگوں کے، کہ جو فرعون کی قوم کو غرق کر دیا گیا تھا امانتاً. ایک بات، ایک رائے یہ کہ جب وہ لوگ غرق ہوئے تو ان کا بہت سارا ساز و سامان گویا کہ ان بنی اسرائیل کے لوگوں کے ہاتھ میں آ گیا. بہرحال وہ بھی ایک امانت کی بات تھی کہ موسیٰ علیہ السلام بھی فیصلہ کرتے کہ اگر واقعی یہ مال ہاتھ آئے تو کس طرح تقسیم ہونا ہے. تو ایک رائے یہ کہ کچھ امانت زیورات قوم فرعون کے ان لوگوں کے پاس تھے، ایک رائے یہ کہ وہ لوگ جب غرق ہوئے تو کچھ ان کا مال ان لوگوں کے ہاتھ آیا. اس کی طرف اشارہ ہے زیورات کے ضمن میں. کہنے لگے ولکننا حملنا اوزارا من زینت القوم، ہمیں تو ایک قوم کے زیور کا بوجھ ہم پر لاد دیا گیا، جس کی طرح میں نے اشارہ کیا. یہ دو آرا ہیں جو ہمارے مفسرین بیان فرماتے ہیں. فقذفناها، تو اس نے یعنی سامری نے بھی آگ میں ڈالا. فقذالک القسامری، پھر اسی طرح سامری نے بھی ڈالا. یعنی زیورات کو لے کر تفصیلات تفاصیل میں ہمیں ملتی ہیں، تاریخ میں ملتی ہیں، ان زیورات کو آگ میں ڈالا گیا، اس آگ سے ایک مجسمہ تیار ہوا. فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار، پھر اس نے ان کے لیے بچڑا نکالا، ایک جسم جس کی آواز گائے کی جیسی تھی. تو یہ کیا ہے سامری نے. فقالوا، اور ان لوگوں نے کہا، ھذا الہکم و الہ موسیٰ، کہ یہ تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا معبود بھی. فنسی، موسیٰ تو اپنے اصل معبود کو بھول گیا ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہاں قوم میں مشرکانہ روش پیدا ہوئی. اس کی ایک اور کا اس کا ایک اور بھی پس منظر، گائے کا تقدس اہل مصر میں بھی موجود تھا، جیسے آج ہندوؤں کے موجود گائے کا تقدس. اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہی گائے کے تقدس کا معاملہ تھا کہ جب ہم سورۃ البقرہ پڑھتے ہیں، بقرہ کہتے گائے کو ہیں، ایک گائے ان کے ہاتھ سے ذبح کروائی گئی تھی نا، کہ اس میں کوئی عظمت کوئی بڑائی نہیں رکھی، دیکھو تمہارے ہاتھ سے ذبح ہو گئی. یہ جو واقعہ تھا ذبح کا، بقرہ سورۃ البقرہ میں جو آتا ہے، اس کا ایک اہم مقصد یہ تھا کہ گائے کے تقدس کو دلوں سے نکالا جائے. اب یہ بنی اسرائیل ایک محکوم قوم تھے اور یہ زیر سایہ تھے یا زیر نگرانی تھے فرعون اور آل فرعون کے. تو یہ جو اہل مصر تھے فرعونی، ان کے ہاں گائے کا تقدس موجود تھا اور یہ بنی اسرائیل کے لوگ ان کے غلام تھے. تو غلامانہ ذہنیت اپنے آقاؤں کی باتوں کو بغیر سوچے سمجھے ہر شے اختیار کر لیتی. جیسے انگریز تو چلا گیا نا، مگر آج بھی ایک وہ شخص معذرت کے ساتھ جو 25 سال تک پہنتا ہے قمیض شلوار، اور جب اس کا نکاح ہوتا ہے ولیمہ ہوتا ہے 3 پیس پہنتا ہے. ہم یہ بحث نہیں کر رہے کہ پینٹ شرٹ پہننا کیسا ہے، ہم یہ بحث نہیں کر رہے. ہم یہ سوال کر رہے ہیں کہ 25 سال تک تم نے قمیض شلوار پہنا، تم نے کبھی پینٹ شرٹ کو ہاتھ نہیں لگایا، یہ تمہیں کیا ہو جاتا ہے 26 سال میں جا کے تم پینٹ شرٹ پہنتے ہو اور جناب وہ ٹائی شائی بھی لگاتے ہو اور 3 پیس بھی پہنتے ہو. شاید ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کو زیادہ اچھے اور نمایاں لگے. تو اگر یہی بات ٹھہری تو ممکن ہے کہ لندن میں اور نیو یارک میں سویپر کا کام کرنے والا بھی 3 پیس پہنتا ہو، تو کیا اس کی بنیاد پر اس کا رتبہ بڑھ جائے گا، مقام بڑھ جائے گا؟ جی سی بات. آج ہمارے ابھی انگریزی بولنے کو بہت بڑا فن سمجھا جاتا ہے. زبان ہے، عربی بولنے والے بھی ہمارے ملک میں، اور عربی تو اللہ کے کلام کی زبان ہے، رسول اللہ کی زبان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مگر وہ مرعوبیت کا معاملہ، مرعوبیت کا معاملہ. انگریزی بولتا ہے تو یہ مولوی بہت اچھا ہوگا، یہ پڑھا لکھا مولوی ہوگا. ہم بھی تو آج ہماری ذہنی تھی تو بن چکی، ہمارے بچے کے اسلامیات میں نمبر کم آتے ہوں، وہ قرآن شریف صحیح نہ پڑھتا ہمیں تکلیف نہیں ہوتی، مگر انگریزی میں کمزور ہوتا ہے تو ہم جا کے اسکول والوں کو پکڑ لیتے ہیں، ہمارا بچہ منہ ٹیڑھا کر کے انگریزی کیوں نہیں بول سکتا ہے، اس کی انگلش میں فلوئنسی کیوں نہیں ہے؟ یہ ہے معذرت کے ساتھ بلند مانیے گا ہم پر جو غلامی کے اثرات آج تک موجود ہیں۔ باقی انگریزی بول پڑھنا پڑھانا کوئی حرام کام نہیں، زبان ہے، ضرورت کی شاید ٹھیک ہے کر لیجیے، کسی منع نہیں، مگر یہ مرعوبیت کہ جو انگریزی بولتا ہے وہ پڑھا لکھا ہوگا تو بھائی وہ زیادہ انگریز ہے، وہ زیادہ انگلش بولتا ہے، جو نیو یارک کی سڑکوں میں جھاڑو دیتا ہوگا وہ ہمارے بڑے بڑے دانشوروں سے زیادہ کوالیفائڈ ہو جائے گا کیونکہ اس کو انگریزی بولنے آتی ہے۔ یہ تو کوئی بات نہیں، یہی ذہنیت ان لوگوں کی بھی تھی، انہوں نے دیکھا اہل مصر کو کہ گائے کا بڑا تقدس ہے، گائے کا بڑا ان کے یہاں احترام ہے، یہ کچھ اس طرح کی چیزیں ان کے دماغوں پر بھی سوار تھی۔ اور سامری نے بدنیت آدمی تھا، انتشار پیدا کرنا چاہتا، جو خود بھی اس طرح کے شیطان کے ایجنٹ ہوتے ہیں ہر دور کے اندر، اس نے ان کی کمزوری کو بھانپ رکھا تھا، اس نے فوراً یہ حرکت کی اور موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ہٹا دیا، ان کی لائی ہوئی تعلیم کی طرف سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کو پوجا پاٹھ پر بچھڑی کے لگا دیا۔ اور کیونکہ غلامانہ ذہنیت تھی، دوبارہ عرض کر رہا ہوں اور آخری مرتبہ عرض کر رہا ہوں، تو اس نے سامری نے اسی نقطے کو پکڑا اور بچھڑا ہی بنایا تاکہ اس کو عظیم سمجھ کے اس کی پوجا پاٹھ کرنا شروع کر دے۔ یہ ہوا جناب پیچھے موسیٰ علیہ السلام کے، اور کہنے لگے فنسی، موسیٰ علیہ السلام تو بھول گئے اصل معبود کو، اصل تو معبود یہ ہے جو سامری نے بنا کر پیش کیا، ایک ایسا جسم ہے کہ جس کے اندر سے آواز بھی کچھ آ رہی، کچھ اسے حرکت کی اس طرح۔ فرمایا افلا یرونا، کیا وہ یہ دیکھتے نہیں، اللہ یرجع الیہم قولا، کہ یہ جو بچڑا ہے یہ ان کی کسی قول کا، کسی بات کا جواب بھی نہیں دیتا، ولا یملک لہم ضرا ولا نفعا، نہ ان کے نقصان کا اختیار رکھتا ہے اور نہ نفع۔ یہ بات پہلے بھی میں نے عرض کی تھی، جو اب دوبارہ کر رہا ہوں، کہ کبھی کبھی ہم سوچیں گے کہ یہ بچڑے کی پوجا پاٹھ اتنے بے وقوف لوگ تھے کہ جو جانور ہے وہ ہمارا معبود کیسے ہو سکتا ہے، کبھی کبھی ہم سوچتے وہ بھی بڑے بے وقوف لوگ تھے، مٹی کے بنائے ہوئے بتوں کو پوجا پاٹھ کرتے تھے، شاید بے وقوف تھے۔ آج بھارت میں کیا ہو رہا ہے، گائے کا تقدس بھی ہے معذرت کے ساتھ، اس کی گندگی، اس کی پیشاب کو پینے والے بھی موجود ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بڑے بڑے لکھ بڑے بڑے پڑھے لکھے، اور ہاتھوں سے بنائے ہوئے مٹی کے بت بھی ان کے موجود ہیں۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ ان کی فلمیں ڈرامے آج ہمارے بچے بڑے شوق سے، بچے کیا بڑے بھی بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، آج ہمارے گھر گھر کے اندر بت آیا ہوا اس طور پر۔ اور وہ واقعات تو میں آپ کے سامنے شاید پیش کر چکا ہوں کہ دادا کا جنازہ پڑا ہے اور پوتا اپنے باپ سے پوچھتا ہے کہ دادا جی کی چتا کب جلے گی، یہ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، یہ شہر کراچی میں ہو رہا ہے۔ شادی کے بعد بچے اور بچیاں پوچھتے پھیرے کب دلائے جائیں گے ان کو، شادی تو ہوگی پھیرے کیوں نہیں دلائے لوگوں، نمستے کر رہے ہیں بچے اسکولوں میں اپنے استادوں کو ٹیچرز کو، تو کل یہ بچے بولیں گے ہمارے گھر میں بت بنا ہوا کیوں نہیں ہے، خالی ٹی وی پہ کیوں آتا ہے، بنا ہوا بھی تو ہونا چاہیے، ہم بھی پرشاد اس کے سامنے پیش کریں، ہم بھی اس کی سیوا کریں، دنڈوت پیتے ہیں اس کے لیے۔ یہ ہے جو ہمارے ذہنوں پر اب یہ تہذیب سوار ہوئی اس ٹی وی اور میڈیا کے ذریعے، یہ ان لوگوں کے ابھی تھا۔ تو وہ بیوقوف تو وہ بھی تھے جو صدیوں پرانے تھے، یہ آل فرعون کے دور میں یہ جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی موجود ہے بنی اسرائیل، یہ لوگ بھی تھے، اور بیوقوفی یہ بھی ہے، مگر وہ بیوقوفی سالانہ 5000 پی ایچ ڈیز پروڈیوس کرنے والے بھارت میں بھی ہو سکتی ہے جو کہ نظر آ رہی ہے۔ یہ جب انسان کی مت مانی جائے اور وہ اپنی فطرت سے بھی بغاوت کرے، وحی الہی کی تعلیم کو بھی فراموش کرے، تو گندگی بیوقوفی احمقانہ پن کی اس انتہا پر پہنچتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی گمراہی سے، شرک سے اور اس طرح کے تمام امور سے محفوظ فرمائے۔ اگلا رکو شروع ہوتا ہے رکو نمبر 5 سورۃ طہٰ کا، فرمائے کہ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ، اور یقیناً جس سے پہلے ہارون علیہ السلام نے لوگوں سے کہا تھا کہ اے میری قوم یقیناً تمہاری آزمائش کی گئی ہے، یہ تم کیا پوجا پاٹھ کر رہے ہو، توحید کو رد کر کے شرکی روش کو اختیار کر رہے ہو، دیکھو تمہارا رب وہ تو رحمان ہے، بس تم میری اتباع کرو اور میرے حکم کو مانو۔ ظاہر بات ہے موسیٰ علیہ السلام جو تشریف لے گئے تو پیچھے ہارون علیہ السلام کو ذمہ دار بنا کر چھوڑ گئے، اب ہارون علیہ السلام اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، قوم کو بچڑے کی پوجا پاٹھ شرک سے روک رہے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ نہ نہ، ہم تو اسی پر جمے رہیں گے، آ کسی نہ اعتکاف اسی سے جم کر بیٹھنا، ہم تو اسی پر جمے رہیں گے، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے پاس حاضر آئے، پھر بات کریں گے آپ سے. اب موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے اور بھائی پر آ کر غصے کا اظہار کر رہے ہیں، یا ہارون، اے ہارون، ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، جب تم نے دیکھا کہ گمراہ ہو رہے تو کس چیز نے تمہیں روکا، تمہیں سمجھایا کیوں نہیں، اللہ تتبعن، تم نے میری پیروی کیوں نہ کی، ان کو روکا کیوں نہیں شرک سے، افعصیت امری، کیا تم نے میرے حکم کی نافرمانی کی، میں تو گیا تھا اللہ سے ہدایت نامہ لینے کے لیے اور پیچھے تم نے قوم کو سمجھانے کی اور روکنے کی کوشش نہیں کی، کیا تم نے میری نافرمانی کی. قال یا ابن امہ، فرمانے لگے اے میرے ماں جائے، یعنی اے میرے بھائی، لا تاخذ بلحیتی، میری داڑھی کو نہ پکڑو، ولا برأسی، اور نہ میرے سر کے بالوں کو پکڑو، میری داڑھی کو نہ پکڑو، یعنی اتنی بڑی داڑھی تھی کہ وہ ہاتھ میں آ جائے. اسی سے اکثر فقہا نے لکھا کہ داڑھی بڑی ہونی چاہیے، ایک مٹھی جتنی ہونی چاہیے، صحیح ہے، یہ تو ہلکی پھلکی چھوٹی موٹی ہوتی ہے نا، کہ ذرا سا جیل لگایا تو سینما میں بھی جا کے بیٹھ گئے جینس پہن کر، اور ٹوپی پہنی تو مسجد میں بھی آ کر بیٹھ گئے، یہ داڑھی مناسب نہیں، چھوڑے اس کو. ذرا حدیث شریف میں آتا ہے کہ عقل لوہا، داڑھی کو معاف کرو، داڑھی کو چھوڑ. رسالت معاف کا معاملہ تو یہ تھا کہ آپ کے سینے پر بال تھے داڑھی، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور اکثر کو کہا یہی فرماتے ہیں کہ ایک مٹھی جتنی داڑھی تو ہونی چاہیے. اور سچی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے عقل لوہا، داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھیں کم کرو. اور قرآن کہتا ہے رسول اس بات کا حکم دے اسے مانو، سورہ الحشر کی آیت نمبر 7، ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جس بات کا حکم دے اسے مانو اور جس بات سے روک دے اس سے رک جاؤ. داڑھی کا حکم دیا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. اس کائنات میں سب سے خوبصورت چہرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور وہ چہرہ داڑھی مبارک سے سجا ہوا تھا. اور کل اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری ملاقات ہو اور ایک امتی نے دنیا میں چہرے کو اس سنت سے سجایا نہ ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال کر لیں کہ اے میرے امتی، کیا تجھے میرا چہرہ پسند نہیں تھا، تو امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دے گا؟ تو بھائی اس اللہ کے رسول کا حکم ہے، اور عظیم اکثریت کو پاک اس پر اتفاق رکھتی کہ یہ واجب کے درجے میں بھی ہے، صرف سنت نہیں، حکم پر عمل تو واجب کے درجے میں آ جاتا ہے. اور سب سے خوبصورت چہرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایران کے کچھ لوگ آئے، داڑیاں ساتھ نہیں، مونچھیں بڑی ہوئی تھیں، اللہ کے رسول نے منہ پھیر لیا، اس سے بات بھی نہیں کی. ایک صحابی کے ایک دو بال تھے، اللہ کے رسول اس کو دیکھ کر مسکراتے اور ان بالوں سے اللہ کے رسول جو ہے وہ پیار کرتے تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ ہمیں اس سنت بلکہ اس واجب پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سچی بات، جب تک داڑھی نہیں ہوتی بندہ اپنی حفاظت اکیلا کر رہا ہوتا ہے، جب چہرے پر داڑھی آ جاتی ہے تو یہ داڑھی بھی بندے کی بہت سے معاملات میں حفاظت کرتی ہے. نوجوان لڑکے بھی بیٹھے ہیں، پھر گرلز کالج کے باہر سے تو دور کی بات ہے، اس کے بہت دور سے ہی جا کے گزرے گا بندہ، کہ کوئی اعتراض نہ کرے، دیکھو مولوی کہاں سے گزر رہے ہیں. کس کا فائدہ ہوا؟ ہمارا فائدہ ہوا نا. مولوی صاحب شرم نہیں آتی داڑھی رکھ کے آپ یہ کام کر رہے ہیں؟ مولوی صاحب شرم نہیں آتی داڑھی رکھ کے آپ دو نمبر کا مال بیچ رہے ہیں؟ مولوی صاحب شرم نہیں آتی داڑھی رکھ کر آپ نے اپنی بیوی کو دو باتیں سناتی؟ مولوی صاحب آپ کو شرم نہیں آتی؟ اب ماشاء اللہ کیا ہوا، اب لوگوں کو بھی ہماری فکر ہوگی. اصلاح کس کی ہو رہی ہے؟ اصلاح ہماری ہو رہی ہے. اور معاشی طور پر دیکھیں تو جب آدمی چہرے پہ داڑھی سجاتا ہے تو وہ بھرے بازار میں فلمیں نہیں خریدے گا، وہ جو ڈی وی ڈیز وغیرہ ہوتی ہیں، سینما گھر تو پرانی بات ہو گئی، کانسرٹ میں نہیں جائے گا، لوگ بولیں گے شرم نہیں آتی چہرے پہ سنت تم نے سجا رہا کہ کانسرٹ میں آئے ہو. ایسی بہت سی خرافات سے بھی بچے گا اور بہت سی خرافات کے خرچوں سے بھی بچ جائے گا انشاءاللہ تعالی. پھر شیونگ کریم اور اریزر اور آفٹر شیو لوشن اور پھر وہ اور جو ذرائع اور طریقے ہوتے ہیں چہرے کو سجانے کے، سارے خرچے سے جان چھوٹ جائے گی انشاءاللہ تعالی. بہت سے گناہوں سے بچت، مال کی بچت، وقت کی بچت، یہ ضمنی فائدے ہیں. گناہوں کی بچت اوپر والا فائدہ، مال کی بچت، وقت کی بچت ضمنی فائدہ ہے، اور سب سے بڑا فائدہ رسول اللہ کے حکم پر عمل ہوگا انشاءاللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم.
یہ کیسی سنت ہے؟ یہ تو 24 گھنٹے ہے، یہ 24 گھنٹے نہیں، یہ ایسا حکم ہے جس میں 24 گھنٹے یا تو عمل ہو رہا ہے یا اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. کتنی بڑی بات ہے خطرہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چہرے کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق سجانے کی، داڑھی سے مزین کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہنے لگے جناب ہارون علیہ السلام کہ اے میرے بھائی، میری داڑھی نہ پکڑو، مجھے سر کے بالوں سے نہ پکڑو، انی خشی، تو مجھے تو خوف ہوا. ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، کہ مجھے خوف ہوا کہ آپ مجھے یہ نہ کہیں کہ تم نے تو تفرقہ ڈال دیا بنی اسرائیل کے درمیان اور میری بات کا خیال نہ رکھا. میں نے تو سمجھانے کی بڑی کوشش کی، مگر اس کے بعد کچھ لوگ میری حمایت میں تھے، کچھ اکثر لوگ مخالفت میں تھے. مجھے خوف ہوا کہ یہ حمایت کرنے والے اور مخالفت کرنے والے لڑنا پڑے، خانہ جنگی نہ ہو جائے، تو پھر میں باز آیا ان کو روکنے سے. یہ ہے جو حضر حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے بھائی موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش کیا. اس کے بعد سامری کا معاملہ کیا ہوا انشاءاللہ آئندہ نشست میں اس کو جاننے کی کوشش کریں گے. چند باتیں گزارشات کے طور پر صرف حج اور تھوڑی تفصیل قربانی کے حوالے سے بیان کرنا مقصود ہے. حج کا معاملہ ظاہر بات ہے کہ صاحب استطاعت لوگوں پر یہ فرض ہے زندگی میں ایک مرتبہ، اور جانے والے تو جا ہی چکے ہیں، اور آج وہاں منیٰ میں قیام ہوگا اور کل میدان عرفات میں وقوف ہوگا. اللہ تمام حجاج کا حج قبول بھی فرمائے اور ان کی دعاؤں میں اللہ تعالی ہمیں بھی شامل کرے. اور ہم میں سے جو بھائی اب تک اس فریضے کو ادا نہیں کر سکے، اللہ ہم نے توفیق بھی عطا فرمائے، اور اگر ہم نے کوتاہی کی ہے کہ استطاعت کے باوجود ادا نہیں کیا، تو اللہ تعالی ہماری کوتاہی کو معاف کرے اور آئندہ کا ارادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ سچا اور پکا حج کر لے بندہ. سچا اور پکا حج کیا ہے؟ نہ بے حیائی، نہ فسق و فجور، نہ لڑائی جھگڑا، نہ گالم گلوچ. تو ایسے لوٹے گا جیسے آج ہی اس کی ماں کے بطن سے وہ برآمد ہوا ہو، بالکل پاک صاف، مگر شرائط پوری کرے. تو اسی طرح جو ہے وہ حدیث شریف آتا ہے کہ حج مبرور، وہ حج جو اللہ کے مقبول ہو جائے، اس کا بدلہ تو صرف جنت ہی. تو بہت سارے فوائد ہیں حج میں، انفرادی سطح پر گناہوں کی معافی، اللہ سے تعلق، مجاہدانہ مشق، اللہ کی خاطر سب کچھ چھوڑ دینے کی تیاری، آخرت کی تیاری، دو چادریں احرام کی کفن کی یاد دہانی کراتی ہیں، حشر میدان عرفات کا کھڑا ہونا، حشر کے میدان میں کھڑا ہونا یاد دلاتا ہے، اور اللہ سے تعلق میں اضافہ، روحانی ترقی کا معاملہ. یہ بہت سارے انفرادی فوائد بھی ہیں جو حج میں رکھے گئے. اجتماعی سطح پر آئے تو بہت کچھ ہے جو حج ہمیں عطا کرتا ہے. دو تین نقطوں کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا. آج کے دور کو گلوبلائزیشن کا دور کہا جاتا ہے، دنیا گلوبل ہو گئی، عالمگیر ہو چکی ہے، اور اب ایک حکومت، ایک کرنسی، ایک نظریے کی باتیں کی جا رہی ہیں. اللہ رب العالمین نے جو دین کامل مجھے اور آپ کو عطا کیا، وہ 1400 برس سے عالمگیریت کی صرف تعلیم ہی نہیں دے رہا، بلکہ اس کا عملی اظہار کر کے دکھا رہا ہے. 1400 برس سے سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو حج کا سلسلہ جاری ہے، وہ تو پہلے سے جاری ہے، مگر 1400 برس کے بعد سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تسلسل میں کر رہا ہوں کہ 1400 برس سے جو حج ادا ہو رہا ہے، وہ اس سال بھی ادا ہو رہا ہے. دنیا کے 150 ممالک سے زیادہ ممالک سے لوگ حج کے لیے پہنچتے ہیں دیوان آباد. ان کے رنگ الگ ہوتے ہیں، ان کی زبانیں الگ ہوتی ہیں، ان کے کلچر جو ہے تمدن الگ ہوتا ہے، ان کی نسل الگ ہوتی ہے، ان کے پروفیشن الگ ہوتے، ان کے کاروبار الگ ہوتے، ان کے مزاج الگ ہوتے، لیکن جب وہ اللہ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے چلتے ہیں تو لبیک اللہم لبیک 30-40-50 لاکھ جتنے بھی، وہ ایک ہی کلمہ پڑھ رہے ہیں، ایک ہی لباس میں ہوتے ہیں، اور ایک سب بنی ہوئی ایک طویل حرم کے اندر، پتا نہیں اس میں کتنے امریکی کھڑے، کتنے کینیڈا کے لوگ کھڑے، کتنے برطانیہ کے مسلمان ہیں. یہ ممالک فرسٹ ورلڈ کنٹری سمجھے جاتے ہیں دنیا میں آج. اور اسی صف میں کتنے بنگلہ دیش کے مسلمان ہیں، کتنے پاکستان کے مسلمان ہیں، جن کو تھرڈ ورلڈ کنٹری سمجھا جاتا ہے، ان کے لوگ بھی کھڑے ہیں. امتیاز نہیں ہوتا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا، نہ کوئی بندہ نواز، سارے کے سارے کھڑے. زبانیں مختلف، رنگ مختلف، علاقے مختلف، تمدن مختلف، نسل مختلف، کیریئر مختلف، پروفیشن مختلف، کاروبار مختلف، کیا شے ان کو ایک جگہ کھڑا کر دیتی ہے؟ یہ ہے اسلام کی طاقت، یہ اسلام کا نظریہ. اسلام 1400 برس پہلے بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے. ہمارے میں ہم لڑتے اس کے بعد کہ تو پنجابی، میں پٹھان اور میں سندھی، تو بلوچی، مگر اسلام زندہ ہے. وہ دکھا رہے تم یہ نہیں ہو، تم تو ایک، تم ایک اللہ کے بندے ہو، تم ایک کلمہ پڑھتے ہو، تم ایک ہی لباس میں آتے ہو، ایک ہی اللہ کے دیے حکم پر عمل کرنے کے لیے آتے ہو. یہ ہے حج کی طاقت. عالمگیری یا گلوبلائزیشن کا اس سے بڑا منظر کیا ہو سکتا؟ 30-40 لاکھ لوگوں کو ایک وقت میں کبھی ایک مرتبہ دنیا کے کسی حصے میں جمع کرنا ممکن ہو سکتا ہے. 30-40 لاکھ لوگوں کو ایک مرتبہ ایک مقام پر دنیا میں کبھی جمع کرنا ممکن ہو سکتا ہے، مگر 30 لاکھ یا 40 لاکھ ایک امام کے اللہ اکبر کہنے کے بعد رکوع میں جائیں، ایک ساتھ اس کے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد رکوع سے کھڑے ہوں، اس کے اللہ اکبر کہنے کے بعد سارے کے سارے سجدے میں جائیں، کسی کا بھی سر نہ اٹھا ہو، اور جب تک وہ اللہ اکبر نہ کہے کوئی سجدے سے سر نہ اٹھائے، جب تک وہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ نہ کہے کوئی سلام نہ پھیرے، یہ مثال دنیا میں نہیں دی جا سکتی. پھر یہی 30-40-50 لاکھ، بلکہ زیادہ تعداد شاید اس سال امکان ہے، یہی 30-40-50 لاکھ افراد انرجسٹرڈ بھی تو پہنچ جاتے نا. یہ آج 8 تاریخ ہے وہاں سعودیہ میں، تو ابھی منا میں پہنچ گئے ہوں گے، ظہر کی نماز ادا کریں گے تھوڑی دیر کے بعد، وہاں پہ 2 گھنٹے کا فرق. یہی 30-40-50 لاکھ رات کو یا کل صبح عرفات میں چلیں گے، یہی 30-40-50 لاکھ کل شام کو عرفات سے مزدلفہ جائیں گے، یہی 30-40-50 لاکھ 10 کی صبح کو منا کی طرف روانہ ہوں گے. اسی دن یہ 30-40-50 لاکھ روی کریں گے، نکنکنی جو مانی جاتی ہیں، قربانیاں بھی کریں گے، طواف بھی کریں گے. یہ سعودی عرب کی حکومت کی بس کی بات نہیں، یہ ایک معجزے سے کم نہیں ہو سکتی ہے. یہ 30-40 لاکھ کا جمع ہونا ایک دفعہ ممکن ہے دنیا میں، مگر ان کا یہ ڈسپلن، ایک اللہ اکبر پر وہ رکوع میں جائیں، ایک اللہ اکبر وہ سجدے میں جائیں، ایک اللہ اکبر وہ سجدے سے اٹھیں، یہ معجزے سے کم نہیں. یہی منا، یہی عرفات، یہی مزدلفہ، یہی پھر منا، پھر رمی، پھر قربانی، پھر طواف، یہ معجزے سے کم نہیں. اللہ تو یہ دینا بھی چاہتا ہے، دکھا بھی رہا ہے، ہماری نگاہوں کے سامنے ہو رہا ہے، مگر ہمیں پتہ نہیں کس نظام کی تلاش ہے. ہمیں کبھی سوشلزم کا نعرہ اچھا لگتا ہے، کبھی کیپٹلزم کا نعرہ اچھا لگتا ہے جس کے خلاف دنیا مظاہرہ کر رہی ہے، کبھی ہمارے حکمرانوں کو اسلام کا سافٹ امیج چاہیے، اسلام کے خلاف بغاوت اچھی لگتی ہے، معاذ اللہ. اور اللہ ہمیں برکتیں دکھا رہے 1400 برس، ہم مرے ہوئے ہیں. کس معنی میں؟ ہم دور ہیں. اصل زندگی تو ایمان کی زندگی، اصل زندگی اللہ کی اطاعت کی زندگی، ورنہ ابو جہل کو قرآن نے مردار قرار دیا. کیوں؟ اس کی آنکھیں دیکھتی تھی مگر حق کو نہیں دیکھتی تھی، اس کے کان سنتے تھے مگر وہ حق کو نہیں سنتے تھے، اس کا دل دھڑکتا تھا مگر اس دل میں ایمان موجود نہیں تھا. قرآن کہتے ہیں مردہ ہے. قرآن زندگی کسے کہتا ہے؟ جہاں ایمان دل میں ہو. قرآن زندگی کسے کہتا ہے؟ جہاں عمل میں اطاعت الہی دکھائی. یہ حج ہے، یہ حج کے مقاصد. پھر اس کے سیاسی مقاصد، دیکھو تم ایک کلمے پر جمع ہو سکتے ہو، 1.5 ارب انسان ایک کلمے پر جمع ہو سکتے ہیں. یہ تم نے کیا 57 لکیریں کھینچ رکھی ہیں، یہ پاکستان کا مسلمان اور یہ افغانستان کا مسلمان اور یہ فلاں کا مسلمان، یہ تمہارا قصور ہے، ورنہ تم ایک کلمے پہ جمع ہو سکتے ہو. پھر اس کے معاشی فوائد، اس کے معاشرتی فوائد، یہ تم نے کیا نعرے لگا رکھے ہیں کہ اگر یہ فلاں صوبے کا ہے تو یہ بڑا ہے، فلاں صوبے کا ہے تو یہ چھوٹا ہے، اگر یہ فلاں گھرانے کا ہے تو بڑا ہے، فلاں گھرانے کا ہے تو چھوٹا ہے، یہ اس نسل کا ہے تو بڑا ہے اور اس نسل کا ہے تو چھوٹا ہے. نہ گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، کوئی فضیلت نہیں سوائے تقویٰ. حج تو یہ دکھا رہا ہے، بتا رہا ہے، دے رہا ہے، مگر ہم لینے کو تیار نہیں. اتنی بڑی حرکت ہوتی ہے، اتنی بڑی موومنٹ ہوتی، اتنا اربوں روپیہ خرچ ہوتا ہے، اتنی چلک پھرک دنیا کے اندر ہوتی ہے کہ پوری دنیا میں انقلاب آ جائے، مگر جانے والوں میں کتنا انقلاب آتا ہے یہ بھی دیکھیں، اور ان کو دیکھنے والے میں اور آپ روتے ہیں نا. جب وہ دعا مانگتے ہمارا دل نہیں چاہتا، ہم وہاں میں کھڑے ہو جاتے ہیں. جب وہ حرم میں دعا مانگتا اور ہمیں ٹی وی پہ نظر آتا ہے، تصویر میں نظر آتا ہے، ہمارا دل نہیں چاہتا. یعنی اس قدر عظمت اس عبادت میں کہ کرنے والے کو دیکھ کر ہم دیکھنے والوں کو رونا آ جاتا ہے، مانگنے والوں کو دیکھ کر ہم دیکھنے والوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. تو جو مانگ رہا ہے وہاں کھڑا ہو کر اس پر کتنا اثر ہونا چاہیے. یہ 30 لاکھ پر کتنا اثر ہونا چاہیے 40 لاکھ پر، ان 30-40 لاکھ لوگوں کو دیکھ کر کروڑوں مسلمانوں پر کتنا اثر ہونا چاہیے، آج ہم اس سے خالی، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نمازوں روزوں قربانیوں حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں، اللہ کے خاطر سب کچھ لٹا دینے کا جذبہ، قربان کر دینے کا جذبہ آج وہ مفقود نظر آتا ہے، غائب نظر آتا ہے. اب آئیے تھوڑی سی بات قربانی کے حوالے سے. قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی یاد میں ہم ادا کرتے ہیں، ہم سب کو معلوم ہے. ابن ماجہ کی حدیث، صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما ھذی الاضاحی، یہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. فما لنا فیھا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا ملے گا؟ فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے عوض، جانور کے ہر بال کے عوض ایک نیکی ملے گی. آپ اپنے بچوں کو لگا دیں ایک ہفتے میں گن کے بتا دیں، نہیں گن سکیں گے. فصوف یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اون بھی تو ہے، اون کے ہر ہر روئے کا جو بال ہے اس کے عوض میں ایک نیکی اللہ کا شماری ہوں گے. یہ اس کی فضیلت آ گئی، اس کی تاریخ آ گئی، سنت ابراہیمی. اور صاحب استطاعت لوگوں پر لازم ہے، واجب ہے احناف کے نزدیک. کیا مطلب؟ جو صاحب نصاب ہوتا ہے اس پہ قربانی بھی واجب ہے. بس صاحب نصاب وہی جو زکات والا نصاب، زکات کے حوالے سے مال پر سال گزرنے کی شرط ہوتی ہے، اس میں سال گزرنے کی شرط بھی نہیں. پھر اور تفصیلات ہیں، وہ علماء سے پوچھیے، کتابوں میں پڑھیں، لیکن صاحب استطاعت پر لازم ہے، ضرور کرنی چاہیے جو افورڈ کر سکتے ہیں. ہاں یہ بھی سنتے جائیے گا، حدیث میں ترمذی شریف کی روایت، جو استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا، فلم یحضر مصلانا، وہ ہماری نماز عید کے مجمع میں نہ آئے، عید کی نماز کے مجمع میں نہ آئے. استطاعت کے باوجود اگر قربانی نہیں کرتا تو اسے ہمارے مصلے پر، ہماری عید گاہ میں نہیں آنا چاہیے. کتنی سخت بات. دو تین پہلو ہیں اس قربانی کے حوالے سے جس میں مزید بات کرنا چاہوں گا. آپ اپنے بچوں سے پوچھئے گا، اور شاید آپ کو بھی پتا ہو، اور ہوگا یقیناً، ایسے نہیں کہ اس محلے میں ایسا نہ ہوا. آپ بچوں سے پوچھیے، بیٹا ذرا پوچھ کے آؤ فلاں فلاں جگہ جہاں جانور کھڑے ہوئے ہیں، بکروں کے اور گایوں کے نام کیا ہیں؟ تو آپ کو بچے نام بتائیں گے. کون سے نام بتائیں گے؟ دیکھیں منہ ہل رہے ہیں بہت سے لوگوں کے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، مجھے حجاب ہے کہ میں جمعے کے خطبے میں ممبر پہ کھڑے ہو کر وہ نام آپ کو بتاؤں. وہ کون سے نام ہیں؟ وہ مشرک اداکاروں کے نام، مشرک اداکاروں کے نام، نیم برہنا یا بالکل برہنا ہو کر ناچنے والوں کے نام، فحاشی اور یعنی پھیلانے والوں کے نام، فلمیں ڈراموں میں ناچنے والوں کے نام، آج وہ نام رکھے جا رہے ان جانوروں پر جو قربانی کے جانور ہیں، جن کو ہم سنت ابراہیمی کی یاد میں ذبح کریں گے، اس امید پر ذبح کریں گے ان کے بال کے ایک ایک بال پر ایک ایک نیکی ملے، اس امید پر کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کا قرب ہمیں مل جائے. ان مشرکوں کے نام، ان بے حیائی پھیلانے والوں کے نام، ان جانوروں کے نام کیا ہو رہے ہیں؟ کیا ہو رہا؟ آخری بڑا شوق ہے جی، لائیے قربانی کے جانور. بالکل لائیے بھائی، کر دیے قربانی ہم نے، قربانی سنت، اور بہت سے فقہ کہتے ہیں واجب ہے، اور نماز ادا کرنا فرض ہے، نماز پڑھ رہی. کچھ محلوں میں تو قربانی کے جانور جو باہر بندھے ہوتے ہیں، پچھلے سال بھی میں نرس کیا تھا، ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، اور فجر میں نمازوں کی تعداد ان سے کم ہوتی. کیا ہے قربانی کے جانور کے پیچھے دیوانے، اور اللہ کے حکم کے لیے بھول جاتے. دکھاوے کا ذریعہ قربانی، ایک علاقہ کراچی کا نام لینے کی ضرورت نہیں، 5 کروڑ کی قربانی، ٹائم سیٹ کیا ہوا جیسے کبھی سینما گھر، اس ٹائم میں یہ شو چلے گا، باقی دیکھیے. ایک اور صاحب ان کے کمپٹیشن پہ کھڑے ہو گئے، نیم برہنہ لباس میں لڑکیاں جانوروں کے ساتھ کھڑے ہو کر تصویریں کھچوا کر یوٹیوب پر، فیس بک پر اور ٹویٹر پر اپلوڈ کرتی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون، ماں باپ کی غیرت پتہ نہیں کہاں چلی گئی. اور اتنے مقدس سلیزے کے ساتھ یہ بے حیائی کا دھندا، یہ قربانی ہے؟ کیا کر رہے ہیں ہم اللہ کے دین کی تعلیم کے ساتھ، اس کے فریضے کے ساتھ؟ سوچئے گا، خدا را سوچئے گا. اور کیا تھی قربانی؟ 100 برس کے بوڑھے باپ سے اللہ نے کہا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو جو 13 برس کا ہے. بڑھاپے کا واحد سہارا جو چلنے پھرنے کے لیے بھاگ دوڑ کے قابل ابھی ہوا ہے. اللہ کہہ رہے ابراہیم سے بات کرتے ہیں اپنی زندگی کی آخری عمر میں کہہ لیجئے کم و بیش یہ واحد سہارے کو وہ چھری پھیرنے کو دے گا. اور ہم بھی پڑھیں گے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. قربانی کی دعا پڑھیں گے تو یہ الفاظ پڑھیے گا کہ لکھی ہوئی بھی ہوتی ہے ترجمہ بھی پڑھیے اور پڑھ کے ذرا پانچ منٹ سوچ لیجئے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اللہ مجھے بھی توفیق دے آپ کو بھی توفیق دے پھر ذبح کیجئے گا جانور. کیا ترجمہ ہے اس کا بھائی؟ بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا اللہ کے لیے جو تمام جہان والے. کتنا بڑا دعویٰ ہے اور اللہ اکبر. میں ذبح گوشت کے لیے نہیں کیا ہے ذبح. گوشت میں پورا سال کھاتا ہوں, پورا سال کھاتے ہیں, مچھلی بھی کھاتے ہیں اور مرغی بھی کھاتے ہیں. کھائیے گوشت منع نہیں مگر گوشت مطلوب نہیں. قرآن کہتا ہے سورہ حج آیت نمبر 37 میں لَن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اللہ کو نہ ان جانوروں کا خون پہنچتا ہے نہ ان جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے. اللہ کو تو تقوی اندر کے جذبات پہنچتے ہیں. آج جانور کے گلے میں چھری پھیر رہے ہو اپنے نفس پر چھری پھیرنے کو تیار ہوگے نہیں, شیطان پر چھری پھیرنے کو تیار ہوگے نہیں, دنیا کی محبت پر چھری پھیرنے کو تیار ہوگے نہیں, نافرمانیوں کے گلے کاٹنے پر تیار ہوگے نہیں. یہ مقصد سب کچھ اس کی خاطر. جیسے حاجی جا کے کہتا ہے نا جاتے ہوئے کہتا ہے لبیک اللہم لبیک, اللہ میں حاضر ہوں تیری خاطر سب کچھ میں نے چھوڑ دیا. یہی قربانی میں اعلان ہے اللہ تیرا حکم ہے آج سے نادار کا جاننا تیرے حضور پیش کیا میں نے, اس کی گردن میرے ہاتھ میں میں نے ذبح کر دی. یہ گردن تو مالک تیری دی ہوئی ہے, یہ تو تیری امانت. کل تیرے دین کا تقاضا ہو تو یہ گردن میں تیری راہ میں پیش کرنے کو تیار. ابھی سوچیں بہت بڑی بات کر رہا ہوں, اللہ مجھے بھی اس کو سوچنے کی توفیق دے عمل کی توفیق دے. یہ مقصود ہے قربانی. ہم وہی گوشت کے چکروں میں قصائی سے لڑنے کے چکروں میں ریٹس کے چکروں میں ٹرانسپورٹ والے سے لڑنے کے چکر میں گندگی پھیلانے والوں کے چکر انہی چکروں میں لگے رہتے. میرے بھائی رہ گئی رسم آزاد روح بلالی نہ رہی فلسفہ, رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. یہ حاصل ہے قربانی سب کچھ اس کے خاطر قربان کر دینے کا جذبہ, اپنی محبوب نبی شے قربان کر دینے کا جذبہ. وہ جان ہے وہ مال ہے وہ وقت ہے وہ صلاحیت ہے وہ دنیا بھی تر کرنے کی بات اللہ کی خاطر بندہ تیار. یہ ہے قربانی کا جذبہ. سب سے آخری بات, ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی امتحانات سے بھری ہوئی. اللہ فرماتے ہیں سورہ البقرہ 124 اذ ابتلا ابراہیم وربہ بکلمات فاتمہم. یاد کرو ابراہیم علیہ السلام کے رب نے چند باتوں میں ان کو آزمایا وہ پورا اترے. قال انی جاعلک للناس اماما, اے ابراہیم میں تمہیں تمام انسانوں کا امام بنانے والا ہوں. امام بنایا کب؟ کب؟ امتحانات سے گزار. ختم نبوت کے بعد اب یہ منصب امامت کی ذمہ داری کس کے کاندھوں پر ہے؟ مسلمانوں کے کاندھوں پر. مگر آج دنیا ہمارے فیصلے کر رہی, وہ امریکہ بدماش کہتا ہے کہ یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا, وہ مسلمانوں کے خلاف یہ دشمن سفارا ہو چکے, یہ ہمارے فیصلے کر رہے ہیں. ان کے فیصلے ہمیں کرنے تھے, دنیا کی قیادت سیادت امامت ہم نے لینی تھی, مگر آج یہ قوم قربانیوں کے لیے تیار نہیں. قربانیوں سے گزر کر ابراہیم علیہ السلام کو امام الناس بننے کا شرف حاصل ہوا. آج ہمیں بھی قربانی دینی ہے بھائی, اپنی دولت کی محبت کی, دنیا کی محبت کی, نفس کی محبت کی, گناہوں کی لذتوں کی, یہ قربانیاں ان کے لیے. یہ عید الاضحیٰ کی قربانی ایک اعلان ہے. یہ ہے سنت ابراہیمی. ان جذبات کو سامنے رکھ کر پیش کیجئے, ورنہ گوشت تو ہم کھا ہی لیں گے پورا سال ہی کھاتے ہیں. آپ میرے گھر میں, میں آپ کے گھر میں بھجوا دوں گا, وہ تو ہو ہی جائے گا, تکے بوٹیاں بھی بن جائیں گے, مگر یہ مقصد حاصل ہو رہا ہے کہ نہیں. خدا را اس پہ غور کر کے اللہ آپ کو اور مجھے بھی قربانی پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.